الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الوضوء على من نام قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو مختلف حالات بخشے ہیں، ان میں کچھ حالات اتنے اعلیٰ اور بہترین ہوتے ہیں کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے رب سے کلام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا کلام قرآن کریم وہ ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے. ان تمام خوبیوں کے باوجود حقیقت میں ہم اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، اور جیسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند مقامات عطا فرمائے ہیں، قابل احترام بنایا ہے، اس کو پڑھنا لکھنا سکھایا ہے، جد و جہد کے ذریعے سے اعلیٰ درجے اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، اسی طرح کچھ حالات اور کچھ ایسے عوارض ہیں کہ جو ہر انسان کی حقیقت میں شامل ہے. اگر کوئی انسان ہے تو ہر حال میں ان کو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان ہے تو یقیناً اس کو نیند آتی ہے، اور زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں وہ نیند کرے گا تو وہ زندگی گزار سکتا ہے. اگر نیند نہیں آئے گی تو پھر زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے گا. اسی طرح قضاء حاجت بولو براز ہے. بعض اوقات ان چیزوں کا نہ ہونا یہ بیماری کا سبب بن جاتی ہے، اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے، حکیم اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اور جب یہ عوارض اپنے اوقات پر ہوں اور درست ہوں تو یہ انسان کی صحت کی علامت ہے، یہ زندگی کی علامت ہے. یہ جو تمام حالات اور واقعات ہیں اس کے اوپر شریعت کے احکام بھی منطبق ہوتے ہیں، اور جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس کے بغیر نماز وہ اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتے، ادا ہی نہیں ہوتی. قرآن کے چھونے کے لیے اور قرآن کو لے کر پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آداب اور اس کی شرائط میں سے فرمایا: لا یمسہ الا المطہرون، صرف پاک باز ہی اس کو چھو سکتے ہیں اور ہاتھ لگا سکتے ہیں، ورنہ اس کے خلاف کرنے والا وہ گناہگار ہوگا. تو یہ حالات اور یہ آزار اگر کسی کو پیش آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ بنیادی احکام اس کے ضرور جانتا ہو، تاکہ وہ زندگی میں اس پر عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خدا نخواستہ بغیر طہارت اور بغیر وضو کے کہیں عبادت نہ کر بیٹھے اور قرآن اور سنت کے احکام کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جس آیت کے اندر وضو کے احکام بیان فرمائے ہیں، گزشتہ مجلس میں تفصیل سے بات ہوئی ہے اس بارے میں، اسی آیت کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر تم میں سے کوئی شخص وہ نچلی ڈھلان سے ہو کر آیا ہو اور اس کو پانی میسر نہ ہو، تو پھر چاہیے کہ وہ تیمم کر لیا کرے پاک مٹی سے. یہ ہے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ. یہاں پہ قرآن نے قضاء حاجت کو کنایہ فرمایا ہے او جاء احد منکم من الغائط. علماء کرام فرماتے ہیں کہ غائط یہ ایسی زمین کو بولا جاتا ہے جو ڈھلان میں ہوتی ہے، جو وادی ہوتی ہے نیچے کی طرف. اور پہلے زمانوں میں جیسے آج کل رواج ہے کہ گھروں کے اندر اور مختلف عمارتوں میں بیت الخلاء وغیرہ اندر ہی بنا لیے جاتے ہیں، پہلا ایسے نہیں تھا، بلکہ جس آدمی کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو وہ بستی سے، اپنے گھر سے، اپنے جگہ سے نکل کے کسی پرے ہٹ کی جگہ میں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، دور ہو، وہاں جا کے پھر وہ اپنی حاجت پوری کیا کرتے تھے. تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ تم میں سے جو شخص حاجت کو پورا کر لے، قضاء حاجت کر لے، تو اس کے بعد یقیناً اس کو پانی کی ضرورت ہے. پتہ چلا کہ حدث یا وضو ٹوٹ جانا یہ قضاء حاجت سے ہوتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جائے. اور تیمم، علماء کرام فرماتے ہیں یہ پانی وضو کا خلیفہ ہے. جب وضو نہیں ہو سکے گا تو تیمم ہوگا، اور جہاں وضو ہو سکے گا وہاں تیمم کی ضرورت نہیں ہے. آسان سا قاعدہ یاد رکھیے کہ اصل ہوتا ہے تو خلف کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب اصل نہیں ہوگا تو پھر خلف اپنا کام کرتا ہے. تو یہ بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان اگر خاص قسم کے آزار اور افعال کے اوپر سے گزر جائیں اور کر لیں، تو پھر اس صورت میں ان کو وضو کی دوبارہ ضرورت پڑے گی. اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ مل حدث. حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث کا ترجمہ ہم اردو میں کریں گے بے وضوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما خرج من السبیلین، بے وضوئی ہر وہ چیز ہے جو دو راستوں سے نکلتی ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، تو آپ کے کلمات اور الفاظ وہ بھی ادب اور آداب سے بھرپور ہوتے ہیں، اور ان جیسا کلام کرنا کسی اور بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. مسئلہ بھی بیان فرما دیا اور نہایت شائستگی اور ادب کے ساتھ، اور فرمایا کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز کہ جو انسان کے دو راستوں میں سے نکل جائے، اس کی وجہ سے جو اس کو بے وضوئی لاحق ہوگی، ناپاکی ہوگی، اسے عربی کے اندر حدث کہا جاتا ہے. تو پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر وہ شے کہ جو دو راستوں میں سے نکلی ہو، ان کے نکلنے کی وجہ سے مسلمان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر یہاں پہ بعض وہ اشیاء ہیں کہ جو معتاد کہلاتی ہیں. معتاد کا ترجمہ ہم کر لیں گے جو عادت ہے انسان کی، جو نارمل ہے، جو عام حالات میں ہوتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر معتاد ہوتی ہیں، یعنی جو عام حالات میں یا نارمل یا نیچرل نہیں ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ہمارے علماء کرام اور فقہاء کرام نے اس بات پر اتفاق فرمایا ہے کہ اس میں معتاد بھی شامل ہے، جو نارمل ہے، جو عام حالات میں ہے، بولو براز وغیرہ، اور اس کے اندر غیر معتاد بھی شامل ہے. لیکن اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو اشیاء انسان کے جسم سے نکل رہی ہیں وہ نجاست والی ہوں. اگر وہ نجاست والی نہیں ہیں تو پھر ان کے احکام آگے بتبدیل ہو جاتے ہیں. تو کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ شے کہ جو دو راستوں سے نکلی ہو اس کے اندر دونوں شامل ہیں. اسی طرح انسان کے جسم سے بعض اوقات ایسی اشیاء نکلتی ہیں کہ جو بول و براز اور نجاست نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور شے، مثلا خون ہے، یا اس کے علاوہ مثلا پیپ ہے. اگر یہ جسم سے نکلیں تو ان کا کیا حکم ہے، اور ان کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس سلسلے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں ایک حدیث پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوضوء من کل دم سائل، ہر بہتے خون سے وضو واجب ہو جاتا ہے. اس قسم کی احادیث جو ہوتی ہیں وہ وجوب کے بیان کے لیے ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کوئی کلام فرمائے تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہوا، یہ شرط پائی گئی، تو پھر اگلا کام کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر جسم سے خون نکلا، جسم سے خون کی طرح کی کوئی شے نکلی، کوئی پیپ وغیرہ نکلا، تو اس کے لیے سائل ہونا ضروری ہے. سائل بہتے کو کہتے ہیں، سائل جو اپنی جگہ سے چھوڑ کر آگے بڑھنے لگے اور جسم کے اس حصے کو لگ جائے کہ جس حصے کا طہارت کے اندر پاک کرنا ضروری ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا. کیا مراد ہے اس سے؟ عام طور پہ جب مسلمان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے اور وہ نہاتا ہے تو سارا کا سارا جسم اس کے لیے دھونا فرض ہے. اس کے اندر دونوں ہاتھ بھی شامل ہیں، اس کے اندر دونوں پاؤں بھی شامل ہیں، اس میں سر بھی شامل ہے، اس میں چہرہ بھی شامل ہے، اس میں کمر بھی شامل ہے. تو یہ جو پورا جسم کا ظاہری حصہ ہے، اگر کہیں چوٹ لگ جائے، کہیں دانا ہو جائے، کہیں اس قسم کا زخم ہو جائے اور اس میں سے کوئی شے نکلے، اس میں سے کوئی خون نکلے اور وہ اپنی جگہ سے باہر آ جائے، تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جس کا غسل میں دھونا ضروری ہے. لہذا اس نجاست کو ہٹا لینا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر وضو دوبارہ کر لینا یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح جیسے قے ہوتی ہے، جسے عام اصطلاح میں ہم الٹی کہتے ہیں، الٹی مختلف اقسام کی ہوتی ہے. فقہاء کرام نے اس کی تفصیل فرمائی ہے، کھانے کی الٹی ہوتی ہے، پانی کی الٹی ہوتی ہے، پھر پانی میں اقسام ہیں، کچھ کھٹا پانی کہلاتا ہے، کچھ بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ تمام کے تمام جو قے کی اقسام ہیں، اس میں یہ اصول یاد رکھیے کہ اگر یہ قے منہ بھر کے آئے تو وضو ٹوٹتا ہے، اور اگر منہ بھر کے نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا. پھر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ منہ بھر کے قے آنے کا کیا مطلب ہے. علماء کرام نے اس کی دو تعریفیں کی ہیں. نمبر ایک، کہ ایسی قے آ جائے کہ اس کا روکنا ممکن نہ ہو، تو یہ منہ بھر کے آنے والی قے کہلائے گی. اور نمبر دو، قے کی ایسی کیفیت ہو کہ کلام کرنا، بات چیت کرنا ممکن نہ ہو. اگر شخص اتنا بیمار ہے اور اندر سے معدے کی طرف سے اتنا زور لگ رہا ہے کہ کلام کرنا ممکن نہیں ہے اور قے کو روکنا ممکن نہیں ہے، تو یہ وہ قے ہے جو منہ بھر کے آتی ہے. مل الفم عربی میں کہتے ہیں، اور اس کے آنے سے وضو یقیناً ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جب قے آ رہی ہو لیکن کم کم آ رہی ہو, تو یہ جو کم کم آنے والی قے ہے کیا اس سے بھی وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ علماء کرام نے فرمایا پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قے ایک مجلس میں ہے یا کئی مجلسوں میں ہے, یعنی مجلس کا اعتبار ہوگا. اگر سارے حضرات ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے کسی میں سے ایک شخص کو بار بار قے اور متلی آ رہی ہے اور وہ قے کم کم آ رہی ہے, تو اگر سارے کو بالفرض ہم تصور میں ملا لیں اور وہ اتنی ہو جائے کہ منہ بھر قے کے برابر ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر وہ اتنی قلیل ہے اور کم ہے کہ ساروں کو آپس میں ملا کے بھی وہ اتنی نہیں ہوتی کہ جس سے منہ بھر کے الٹی ہو جائے, تو پھر ایسی قے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح قے کا سبب کیا ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. ایک ہی سبب ہے, مثلا چکر آ رہے ہیں یا منہ کا ذائقہ خراب ہے یا معدے میں خرابی ہے, تو جو مختلف آنے والی چھوٹی چھوٹی متلی ہے ان کو یکجا کر کے یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ منہ بھر قے کے برابر ہیں تو وضو ٹوٹے گا. اور اگر سبب مختلف ہے, پہلی الٹی اس لیے آئی کہ سر میں چکر آ رہے تھے اور دوسری الٹی اس لیے ہو گئی کہ معدہ خراب ہو گیا اور تیسری الٹی اس لیے ہو گئی کہ کوئی کراہت والی شے دیکھ لی, تو یہ تینوں الٹیاں اور تینوں قے یہ الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کو آپس میں یکجا نہیں کیا جائے گا. ہمارے امام محمد رحمت اللہ علیہ جو ہمارے فقہ حنفیہ کے تیسرے سب سے بڑے امام ہیں, انہوں نے فرمایا کہ اتحاد مجلس اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد سبب یہ بھی ضروری ہے. اگر سبب مختلف ہوا تو پھر الگ الگ قے کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے ایک ضابطہ نقل کیا ہے جو بہت ہی کام کا ہے اور یاد رکھنے والی بات ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر وہ قے جو نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹے تو وہ خود بھی نجس ہے, گندی ہے, ناپاک ہے, اور ہر وہ قے کہ جس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا وہ خود بھی پاک ہے. لہذا ایسی قے کہ جو منہ بھر کے نہ آئی ہو اس کے بعد منہ کا کلی کرنا, منہ کو صاف کرنا احکام کے لحاظ سے شریعت میں ناپاک اور پاک کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے, اور وہ قے کہ جس کی وجہ سے منہ بھر کے آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تو یہ ناپاک ہے, اگر یہ جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے. کپڑے کے کسی حصے پر لگ جائے تو اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی. لہذا یہ ضابطہ آپ حضرات یاد رکھیے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو قاعدہ بیان فرمایا کہ اگر نکلنے والی شے سے وضو ٹوٹ گیا تو وہ نجس ہے, اور اگر نکلنے والی شے سے وضو نہیں ٹوٹا تو پھر وہ اس کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات بندہ بیمار ہو جاتا ہے, سینہ جکڑ جاتا ہے, تو بلغم جسم میں بہت زیادہ بنتا ہے. بلغم کے بارے میں, وہ بلغم کے جو سر سے اتر رہا ہو اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور جو پیٹ سے بلغم آتا ہے وہ کم ہو تب بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور اگر وہ زیادہ ہو تب بھی علماء کا اتفاق اسی بات پر ہے باوجود بعض حضرات کے اختلاف کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا جو مقام ہے وہ نجاست کا نہیں ہے, یہ پھیپڑوں سے, لنگس سے آتا ہے, یہ معدے سے نہیں آتا, اس لیے اگر کثیر مقدار میں بھی, زیادہ مقدار میں بھی جسم سے بلغم آ جائے, اور وہ سینے سے ہی کیوں نہ آتا ہو, لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ سینے سے آنے والا بلغم اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور جو سر سے آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی اتفاق ہے, فرمایا کہ اس کے آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا, الا یہ کہ اس میں خون ہو. اگر بلغم میں خون آنے لگ جائے تو پھر علماء کرام نے اس بارے میں بھی تفصیل فرما دی ہے کہ کچھ خون وہ جمع ہوا ہوتا ہے، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے تازہ نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ منہ بھر کے آئے. اگر خون آ رہا ہے تھوک میں یا بلغم میں اور وہ منہ بھر کے آ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن خون ایسا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ بالکل تازہ ہے، سرخ ہے اور بہتا ہوا ہے، تو علماء کرام نے فرمایا کہ اگر تھوڑا سا بھی آ جائے، یہ دلیل ہے اس بات کی، کیونکہ معدے کے اندر عام طور پہ خون نہیں پایا جاتا، یہ انسان کے جسم کے اندر کوئی زخم ہے، کوئی بیماری ہے، اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون نکل رہا ہے. اور خون جب جسم کے اندر سے باہر آنے لگے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو مسلمان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لہذا خون اگر جمع ہوا ہے اور پرانا ہے اور وہ منہ کے راستے سے باہر آیا تو اس کے لیے منہ بھر کا ہونا ضروری ہے، تب وضو ٹوٹے گا. اور اگر وہ بالکل تازہ ہے، سرخ ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جسم کے اندر کہیں نہ کہیں خون نکل رہا ہے اور وہ منہ کے راستے سے باہر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک یا دو قطرے کا آ جانا یہ بھی کافی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر سر سے ناک میں خون آ گیا تو علماء کرام کا اتفاق ہے کہ کیونکہ ناک کا دھونے کا حکم ہے شریعت میں، پچھلی مجلس میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ ناک کے اندر پانی چڑھانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی سنتوں میں سے ہے. تو اگر سر سے خدا نخواستہ نکسیر پھوٹ گئی یا کوئی زخم لگ گیا یا کوئی بیماری ہوئی اور اس کی وجہ سے سر کا خون ناک کے نرم حصے میں اتر آیا، تو بال اتفاق علماء کرام فرماتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو دوبارہ کرنا ہوگا. یہ تمام مسائل، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات تھوک میں خون آتا ہے. یہ جو تھوک میں خون آتا ہے، اس کے لیے علماء کرام نے اصول بیان فرمایا کہ اگر غالب ہے یا برابر ہے تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ اگر کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا. کیسے پتا چلے گا کہ خون تھوک پہ غالب ہے؟ منہ سے نکلنے والا تھوک اگر وہ بالکل سرخ ہے تو پتا چلا کہ تھوک کی مقدار کم ہے اور خون کی مقدار زیادہ ہے، اور وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اگر منہ سے نکلنے والا خون وہ لال ہونے میں، اس کی جو ریڈنس ہے وہ کم ہے، وہ زردی مائل ہے، پیلے کی طرف ہے وہ، تو یہ برابری کے قریب کہلاتا ہے، یعنی آدھا اس میں تھوک ہے اور آدھا اس میں خون ہے. اور جب آدھا آدھا ہو جائے تو احتیاطاً حکم وہی قرار دے دیا جاتا ہے کہ منہ سے خون نکلا ہے، وضو دوبارہ کرنا ہوگا. اور بعض اوقات بالکل ہلکا سا سرخی مائل یا گلابی رنگ کا خون نظر آتا ہے تھوک میں، یہ مغلوب ہے اور تھوک اس کے اوپر غالب ہے، اور ایسی صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا، لہذا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کلی کر لی جائے کافی ہے. اسی طرح ایک بہت اہم مسئلہ ہے وضو کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں، اور وہ ہے نیند، کہ اگر کوئی شخص سویا تو کس قدر نیند سے وضو ٹوٹے گا، کتنے سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور وہ کون سے حالات ہیں کہ جس کے اندر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی تفصیل میں آپ کے حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، حدیث اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترمذی شریف میں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں سو گئے، آنکھ لگ گئی ان کی، حتی غطا او نفخا، یہاں تک کہ آپ کے سونے کی آواز جو ہلکا سا خراٹا کہلاتا ہے وہ آنے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے اپنی نماز جاری رکھی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت آپ نماز میں سو گئے تھے اور آپ نے وضو دوبارہ نہیں کیا اور نماز جاری رکھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، لیس الوضوء علی من نام قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا، جو کھڑے ہو کے سویا یا نماز میں قاعدے کی حالت میں سویا یا رکوع میں سویا یا سجدے میں سویا، ان لوگوں کا وضو نہیں ٹوٹتا. انما الوضوء علی من نام مضطجعا، وضو اس شخص کا ٹوٹے گا کہ جو کروٹ کے بل سویا ہو. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ کروٹ کے بل سونا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے. اب کروٹ کیسی ہو؟ ایک تو عام کروٹ ہے، ایک آدمی سو رہا ہے بستر پہ کروٹ کے بل یا سیدھا. اس کے ساتھ ساتھ ٹیک لگا کر سونا، علماء کرام نے فرمایا یہ بھی کروٹ کے بل سونے کے حکم میں ہے. اور ٹیک لگا کے اس طریقے سے سویا، مثال کے طور پہ تکیے پہ، کسی بستر پہ، کسی اپنے ساتھی پہ، کہ اگر وہ تکیہ ہٹا لیا جائے تو یہ بندہ گر پڑے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بندہ جب سویا تو اس کے جسم کے اعضاء وہ بالکل ڈھیلے پڑ گئے. اور نیند میں جو وضو کے ٹوٹنے کا حکم شریعت نے لگایا ہے، اس کا سبب اصل یہ ہے کہ انسان نیند میں بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے میت ہوتی ہے. اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اس کے جسم کے اندر کون سا عضو کس حالت میں ہے، اور بالکل سست ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں. اور اس حالت میں قوی امکان ہے کہ انسان کے جو سبیلین میں کسی نہ کسی شے کا خروج ہوا ہوگا. اس لیے علماء کرام نے یعنی پاسبلٹی کو، اور جسے عربی میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک خیال پایا جا رہا تھا، اس کو یقین میں بدل دیا بنا بر احتیاط کے، تاکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لے تو کوئی بری بات نہیں ہے. وضو علی الوضو سنت سے ثابت ہے. ایک آدمی کا وضو تھا اور اس نے دوبارہ ثواب کی نیت سے وضو کر لیا، لیکن خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ بیٹھے یا بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کر لی ہو، تو یہ بہت برا عمل ہو جائے گا. اس لیے اگر کوئی شخص سویا اور وہ کروٹ کے بل سویا ہو، یا وہ ٹیک لگا کے سویا ہو، یا ایسی ٹیک لگائی کہ اگر اس شے کو ہٹا دیا جائے تو یہ بندہ گر پڑے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام جو سونا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اونگ آنا، جیسے بیٹھے بیٹھے سر نیچے ہو جاتا ہے یا بیٹھے بیٹھے بندہ گرنے لگتا ہے ایک طرف، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ اتنی شدید نیند ہو کہ وہ گر پڑے زمین پہ اور اس کے جسم کا نچلا حصہ، ناف سے نیچے والا حصہ، یہ باقاعدہ زمین سے اٹھ جائے، تو فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے ایسے شخص کا وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا. لیکن صرف اونگنے سے، جھٹکا لینے سے، ہلکا سا نیچے کی طرف قریب ہو جانے سے، یہ وہ نیند ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا اگر کوئی شخص ایسے حالات میں ہو تو نماز دوبارہ پڑھ سکتا ہے. رہا یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھڑا ہو یا بیٹھا ہو قاعدے کی حالت میں، یا رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو، اس کا وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، انہوں نے ہمیں شریعت کے احکام سکھائے ہیں. وہ جو حکم ہمیں فرمائیں گے ہم اس کو قبول کر لیں گے، ہمیں اس میں زیادہ تحقیق اور چوں چرا کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے یہ فرمایا، کیونکہ جو بندہ کھڑا ہے اس کے جسم کے اعضاء مضبوط ہیں. جو بندہ نماز کے قاعدے میں بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، اسی لیے تو بیٹھا ہے کہ وہ سویا نہیں، صرف آنکھ لگ گئی یا جھٹکا آ گیا تو فرق نہیں پڑتا. اور جو شخص سجدے کی حالت میں ہو تو سجدے کی شرائط کا پایا جانا اس میں ضروری ہے. پیٹ ران سے الگ ہو، دونوں کوہنیاں اٹھی ہوئی ہوں، دونوں پیر مڑے ہوئے ہوں، اس حالت میں اگر کوئی سویا تو یہ سونا سونے کے اعتبار میں نہیں آتا، بلکہ یہ تو چند اونگ ہو سکتی ہے، ہلکی نیند ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جو شخص رکوع میں ہے، رکوع کی حالت میں تو جاگتے ہوئے زیادہ دیر رہنا مشکل ہے، تو نیند کی حالت میں بندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس لیے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جواب دیا، یہ تمام وہ حالات ہیں کہ ان میں نیند وہ آدمی کے اعضاء پر غالب نہیں ہوتی، اس لیے ان حالتوں کے اندر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح عربی میں ایک لفظ آتا ہے اغما. اغما کہتے ہیں کسی وجہ سے عقل کا مغلوب ہو جانا. مثال کے طور پہ کبھی کبھار کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یا بیمار ہو جاتا ہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو اغماء کی حالت جو ہے یہ ناقض وضو ہے. اگر کوئی شخص وہ فرق نہ کر سکے اپنے اور پرایوں میں، آسمان اور زمین کا اس کو پتہ نہیں چلتا، دن رات کا اس کو پتہ نہیں چلتا، اس طریقے سے اس کی عقل مسلوب ہو گئی، علماء کرام فرماتے ہیں اس آدمی کو اگر یہ ہوش میں آ جائے اور ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اسی طرح بے ہوشی کے اندر انسان بالکل نیند کی طرح ہوتا ہے، اور بے ہوشی نیند سے زیادہ بڑی ہے. بے خبری کے اندر اور اس کے اندر جو اثر ہے وہ نیند سے بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ اگر سوئے ہوئے آدمی کو آپ جگائیں تو وہ اٹھ جاتا ہے، لیکن جو بندہ بے ہوش ہوتا ہے اس کو جگانے کی ہزار کوششیں کر لی جائیں وہ اٹھتا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ سستی میں اور لا علمی میں اور بے خبری میں بے ہوشی وہ نیند سے زیادہ ہے. لہذا اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، خواہ وہ سجدے میں کیوں نہ ہو، خواہ وہ رکوع میں کیوں نہ ہو، خواہ وہ قاعدے میں کیوں نہ ہو، وہ نیند والا حکم ادھر بے ہوشی پہ نہیں آئے گا، اور بے ہوشی خواہ کسی بھی حالت میں ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص ہوش میں آئے اور نماز پڑھنا چاہے تو دوبارہ اس کو وضو کرنا ہوگا. اسی طرح نشے کی حالت، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نشہ اس قدر تیز ہے، اور ہمارے فقہا میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اگر وہ شخص کو کہا جائے کہ چلو، اور چلنے میں اس کی ایک خاص قسم کی چال ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جب نشے میں ہو تو وہ عجیب طریقے سے چلتا ہے، اگر اس طریقے کے اس کے چلنے میں لڑکڑاہٹ ہے، وہ لہرا کے چل رہا ہے، یا وہ آسمان اور زمین کا فرق بھول گیا، یہ اول فول بک رہا ہے، یا اس قسم کی اگر کوئی حالت ہے اس کی، تو یقیناً علماء کرام نے فرمایا کہ اس آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، اور اگر نشے کا اثر ختم ہوگا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا نماز پڑھنے سے پہلے پہلے. اسی طرح جنون، خدا نخواستہ باولا ہو جانا، عقل کا بالکل ختم ہو جانا، یہ بھی وضو کو ختم کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص اس پہ جنون کے دورے پڑتے ہوں، عقل کسی وجہ سے کام چھوڑ دیتی ہو، تو یہ تمام حالات کے اندر دوبارہ اس شخص کو وضو کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے کہ ہنسنا جو ہے اس کی تین قسمیں، ایک کہلاتا ہے قہقہہ، دوسرا کہلاتا ہے ضحک، اور تیسرا کہلاتا ہے تبسم. قہقہہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی آواز میں خود بھی سنوں اور میرا ساتھی بھی سنے، یہ قہقہہ ہے. اور ضحک وہ یہ ہے کہ میں اس کی آواز سن سکوں، مجھے پتا چلے کہ میں ہنسا ہوں، لیکن ساتھ میں جو شخص بیٹھا ہے اس کو پتا نہ چلے کہ یہ بندہ ہنسا ہے، اس کو ضحک کہتے ہیں. اور تبسم جس کی آواز نہ ہمیں آئے، نہ مجھے آئے، اور نہ میرے ساتھیوں کو جائے. تین اقسام ہیں یہ ہنسنے کی. اس میں سے جو پہلا والا ہے قہقہہ، اس سے وضو بھی ٹوٹتا ہے اور اس سے نماز بھی ٹوٹتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، اور ایک نابینا اعرابی شخص نماز کے لیے مسجد آ رہا تھا، لیکن نابینا ہونے کی وجہ سے اس کو راستہ نہیں نظر آیا، اور وہ ٹھوکر کھا کے گر گیا. بعض صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو ان کو ہنسی آ گئی، اور آواز والی ہنسی آئی ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اعلان فرمایا کہ تم میں سے جو شخص آواز کے ساتھ قہقہ کے ساتھ ہنسا ہے، وہ جائے دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ آ کے نماز پڑھے. علماء کرام نے فرمایا اس میں بظاہر ہمیں کوئی عقلی دلیل نہیں ملتی، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہٰذا ہم اس کو من وعن مانیں گے، اور یہ ہمارے لیے قاعدہ بن گیا. اگر کوئی شخص نماز کے اندر بآواز بلند ہنسا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا، دوبارہ جا کے وضو کر کے پھر نماز پڑھنی ہوگی. عام حالات میں قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹتا. عام حالات میں قہقہہ یہ ناقض وضو نہیں ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر ہنسے تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی. البتہ جو دوسرا حکم ہے ضحک کا، جس میں صرف بندہ اپنی آواز سنتا ہے لیکن کوئی اور نہیں سنتا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا ہنسنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. لہذا نماز کو دوبارہ بنا کر لیا جائے یا عصر نو شروع کر لی جائے وہ علی اختلاف الاقوال ہوگا، لیکن وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو رہا تبسم، صرف دانتوں کا نظر آنا یا ہونٹوں کی مسکراہٹ، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ اس سے نماز ٹوٹتی ہے، بلکہ یہ نماز کے اندر تقویٰ کے خلاف ہے، نماز کی جو یکسوئی ہے اس کے خلاف ضرور ہو سکتا ہے، البتہ نماز کی صحت پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح خدا نہ خواستہ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو جسم سے بعض اوقات کچھ چیزیں الگ ہوتی ہیں، مثلا بال گرتے ہیں یا مثلا کھال سوکھ جاتی ہے، ڈیڈ سکن جسے کہتے ہیں، کھال الگ ہو جاتی ہے جسم سے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان اشیاء کے جسم سے الگ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ احتیاط یہی ہے کہ جس جگہ سے یہ ہٹی ہو اس جگہ کو دوبارہ دھو لیا جائے تاکہ طہارت وہ استحباب کے اندر آ جائے. لیکن صرف کھال کے ہٹ جانے سے، یا خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا اور اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا الگ ہو گیا یا ناخن نکل گیا، ان چیزوں کے نکلنے سے وضو باطل نہیں ہوتا. اسی طرح صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، بڑا اہم مسئلہ ہے، کہ زخم یا چھالا اس کا اوپر کا چھلکا وہ کسی نے ہٹا دیا، اب جو اندر سے خون یا پیپ نکل رہا ہے اس کے نکلنے کا کیا حکم ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ اگر چھلکا یا اس کے اوپر جو پٹی ہے وہ ہم نے ہٹائی اور اس کے اندر سے خود بخود پیپ نکلنے لگا، خود بخود خون نکلنے لگا اس میں سے، اور وہ خون جسم کے اندر سیلان کرنے لگا، میں نے آپ حضرات سے پہلے ذکر کیا کہ سیلان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے ایک یا دو قطرے آگے بہ گیا، تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ نکلنے والی شے یہ بھی نجس ہے کیونکہ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹا ہے، لہٰذا اس کو بھی دھویا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وضو ٹوٹا ہے تو وضو بھی دوبارہ کیا جائے گا. اسی طرح بعض اوقات وضو کے اندر کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. آسان مثال کے طور پہ خواتین ناخنوں پہ نیل پالش لگاتی ہیں، ناخنوں کا رنگ لگاتی ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ شریعت سے ثابت ہے، قرآن اور سنت سے اس پہ اجماع ہو چکا ہے کہ جسم کے ہر ہر حصے کے ہر ہر کونے تک پانی کا مکمل طور پر پہنچانا یہ فرض ہے وضو کے لیے. اگر کوئی ایسی چیز لگ گئی جسم پہ کہ جو پانی اور ہمارے جسم کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے، یا ایک لیئر بن جائے، ایک درمیان میں تہ بن جائے اور پانی جسم تک نہ پہنچے، تو ایسی چیز سے وضو مکمل نہیں ہوگا، اس کو ہٹا کر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے. یا ایسے ہوتا ہے کہ ناخنوں کے نیچے میل زیادہ جمع ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ کہ پورے سے نظر آنا شروع ہو جائے، یا خواتین آٹا گونتی ہیں تو ان کے ناخنوں کے نیچے آٹا پھنس جاتا ہے. یہ تمام وہ اشیاء ہیں جو وضو کے پانی کو نیچے تک پہنچنے سے روکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وضو نامکمل ہوگا، دوبارہ وضو کیا جائے گا ان رکاوٹوں کو ہٹا کے. اسی طرح ہمارے بعض عوام میں مشہور ہے کہ جی گناہ کر کے یا کوئی غلط کام کر کے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سلسلے میں یاد رکھیے، جب تک کہ وہ کام نواقض وضو میں سے نہیں ہے، مثال کے طور پہ العیاذ باللہ زنا نہیں ہے یا شراب پینا نہیں ہے، مثال کے طور پہ جھوٹ بول دیا بہت بڑا گناہ ہے، غیبت کر دی بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی چغلخوری کر دی بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو گالی دے دی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ ان گناہوں سے وضو کے قیام کا یا وضو کے ختم ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. وضو کا قیام یا وضو کا باطل ہونا اس کا تعلق خروج من السبیلین سے ہوگا، یا جسم کے اندر کسی ایسی جگہ سے نجاست کا نکلنا کہ جہاں سے نکلنی نہیں چاہیے تھی، تب وضو ٹوٹے گا. اور اسی طرح علماء کرام نے، جو صاحب نور الہدیٰ رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ خاص حالت کے اندر شرمگاہ کو ہاتھ لگا لینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کہیں ایسے حالات ہوں کہ ایک شخص کا خاص شرمگاہ دوسرے شخص کے، انسان کے خواہ مرد ہو یا عورت ہو، شرمگاہ کو ٹچ کر جائے، لگ جائے، تو ایسی صورت میں بھی علماء کرام کا اتفاق ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا. البتہ صرف مس کرنے سے، طہارت میں، قضاء حاجت میں اپنے جسم کو ہاتھ لگا لینا۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے جسم کا ہی ایک حصہ ہے۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ صرف جب تک کہ وہاں کوئی نجاست نہ ہو یا جب تک کہ کوئی شہوت والے حالات نہ ہوں تو ہاتھ لگانے سے وضو باطل نہیں ہوتا، وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ حضرات نے یقیناً سنا ہوگا، ہمارے امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور دنیا کے ایک حصے میں بہت سارے مسلمان ان کی فقہ پر چلتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر خاتون کو ہاتھ لگا لیا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ خاتون کو اگر مس کر لیا جائے، جسم سے وہ ٹکرا جائے، تو اس صورت میں وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو قائم ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ چند وہ مسائل تھے جو نواقض وضو کہلاتے ہیں۔ عام طور پہ یہ جاننے کے لیے آپ حضرات کو کتابیں اٹھانی پڑیں گی اور طلباء کرام کے دروس فقہ میں بیٹھنا پڑے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں ایک سلسلہ دینی مسائل کے سیکھنے سکھانے کا شروع ہوا ہے، اور آپ حضرات دعا بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء۔ اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں، پریشانیاں حل فرمائیں، جو بیماران ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بیماریاں دور فرمائیں، اپنے غیب کے خزائن سے صحت اور شفا عطا فرمائیں۔ جو معاشی طور پہ پریشان حال ہیں، جو قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں یا رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے ہمارے اوپر فراوانی فرمائے، اور ہمارے اموال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے کاموں میں برکتیں عطا فرمائے، اور قحط سے، مشکلات سے، اور اسی طرح خسارے دین و دنیا کے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سایہ مغتنم ہمارے اوپر تا دیر قائم اور دائم فرمائے، دین کا، فقہ اور توحید کا چشمہ فیضان تا قیامت قائم اور دائم فرمائے۔ تبلیغی جماعت والے حضرات کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے، بخیر و عافیت پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور ہمارے جو بھائی جا رہے ہیں یا جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو سب شریک اجر اور ثواب کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك۔